أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بيجا محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، خدا تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے، اس نے دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، دین پر چلنا نصیب کیا ہے، اس دور میں خلق کیا ہے کہ جو دین کی سربلندی کا دور ہے انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ وقت کے امام کے ظہور کے ساتھ اس پر چل کی عزت اور سربلندی کا دن دیکھنا نصیب فرمائے خدا، اور ان کی نصرت کرام شہادت نصیب فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اس دن کی تعظیم کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسانوں کو جہاں مختلف اختلافات کے ساتھ خلق کیا ہے، رنگ و نسل کا فرق ہے، زبان و لہجوں کا فرق ہے، اور عادتوں کا بھی فرق ہے انسانوں کے اندر، ان تمام اختلافات کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ نے ایک مشترکہ فطرت پہ بھی خلق کیا، ایک ایسی بنیاد ہے جو تمام انسانوں کے اندر مشترک ہے. اس کو قرآن کریم نے فطرت اللہ سے تعبیر فرمایا، فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فرمایا اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو خلق کیا ہے، اور اس فطرت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. فطرت تبدیل نہیں ہوتی انسانوں کی، عادتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، کبھی کچھ کھاتے ہیں کبھی کچھ اور کھاتے ہیں، کبھی کچھ پہنتے ہیں کبھی کچھ اور پہنتے ہیں، لیکن انسانوں کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی. اس فطرت کے اندر اللہ کی بندگی چھپی ہوئی ہے. یہ کہ کس زمانے سے آپ کے پاس انسانوں کے بارے میں معلومات موجود ہیں، اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے، آیا 50,000 سال، 40,000 سال، لیکن جہاں کہیں سے بھی انسان کے بارے میں ہمارے پاس کوئی معلومات موجود ہے، وہ انسان کسی نہ کسی کی پرستش کر رہے ہیں، کسی نہ کسی کی بندگی کر رہے ہیں. اس زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک، ہر دور میں، ہر جغرافیہ میں، ہر قوم قبیلے کے اندر لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. اس خدا کو سمجھنے میں مشکل سے دو چار ہو جاتے ہیں، کبھی کسی بت کو اس خدا کا مظہر سمجھتے ہیں، اس بت کے سامنے سر جھکانے لگتے ہیں، کبھی کسی ستارے کو پوجا کرتے ہیں، کبھی کسی سورج کو پوجا کرتے ہیں، لیکن پس پردہ یہ سب کے سب اس خدا کو طلب کر رہے جو ان کی فطرت کے اندر چھپا ہوا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کی فطرت کو زندہ کرتے ہیں. جیسے کہ نہج البلاغہ کے اندر ایک تعبیر موجود ہے، فرمایا کہ اس فطرت کے اوپر زمانے کے انحرافات کی وجہ سے غبار پڑ جاتا ہے، گرد پڑ جاتی ہے. انبیاء نیا دین نہیں دیتے، اس بار اس درد کو ہٹا دیتے ہیں وہ انسانوں کی فطرت زندہ ہو جاتی ہے, جو خدا کے ماننے والے بن جاتے ہیں. آج کی دنیا کو ہم آپ جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہاں کتنا انحراف ہے, کتنے اللہ کے دین سے دوری ہے. اور پھر ہم مختلف انحرافات کو شمار کرتے ہیں کہ مثلا اخلاق کے میدان میں یہ غلطی ہو رہی ہے, سیاست کے میدان میں یہ غلطیاں ہیں, اقتصاد کے میدان میں یہ غلطیاں ہیں. لیکن ان تمام غلطی کرنے والے انسانوں کی بھی ایک فطرت ہے. ہمیں نہیں معلوم کب ہمارے امام تشریف لائیں اور فطرتوں پر پڑے ہوئے غبار ختم ہو جائیں, لوگوں کی فطرت اندر سے جاگ جائے. آیا کفار مکہ کے بارے میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ عدالت کریں گے؟ زمانے بھر کی جاہلیت ان کے اندر تھی, ہر زمانے کو ظلم کرتے تھے. لیکن اللہ کے نبی تشریف لائے, چند سالوں کے اندر ان جاہلوں کو اللہ کے نبی نے عادل بنا دیا. اسی طرح اس دنیا میں بھی ہونا ہے. بس ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا کردار اس تبدیلی کے اندر کیا ہونے والا ہے, ہم نے انسانوں کو کیا نقطہ نظر دینا ہے, اور اس معاملے کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک تعبیر کے اندر جو ہم نے اختیار کی کہ امت کی تعمیر کس انداز میں جانا پائے گا. چند مقابلے سلسلے میں عرض ہو چکے ہیں, اس موضوع کو اور تھوڑا سا تشریح کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد والے. جیسے کہ عرض ہوا, فطرت کو زندہ کرنا بہت ضروری ہے, اور اگر کسی کو فطرتوں کے بارے میں علم حاصل ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ قوانین پتہ چلنا شروع ہو جائیں تو پھر اس کے پاس بہت ساری طاقتیں ہیں. یہ دو موضوعات انتہائی اہم ہیں. ایک تو ایک انسانوں کی فطرت کے بارے میں ہمیں سمجھ میں آئے انسانوں کی فطرت کیسی ہوتی ہے, دوسری بات یہ کہ قوانین سمجھ میں آئے جو فطرتوں پہ نافذ قوانین ہیں. وہ قوانین کہاں سے ملیں گے؟ اہل بیت کے مکتوبات سے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تحریروں سے. ہمارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے علم کی بہتری کے لیے. اور تصور کیجیے, مثلاً فرض فرمائیے آپ علم نفسیات کا مطالعہ کریں گے, آپ پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں جائیں گے یا مغربی دنیا کی کسی یونیورسٹی میں جائیں گے, وہاں پر علم نفسیات کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. جن لوگوں نے علم نفسیات لکھی ہوگی ان کا انسان کے بارے میں جو کچھ مشاہدہ ہوگا وہ بہت محدود مشاہدہ ہوگا. انہوں نے اپنے معاشروں کو دیکھا ہوگا, اس کے حساب سے انہوں نے نفسیات لکھی ہوگی. انہوں نے اپنے زمانوں کو دیکھا ہوگا, اس کے حساب سے نفسیات لکھی ہوگی. اب تھوڑا سا تصور کریں کہ اسی نفسیات کے اوپر اگر اہل بیت نے کچھ ارشاد فرمایا ہے, اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ آج ہم علم نفسیات کے کسی مغربی اسکالر کی بات سنتے ہیں تو ایک گروہ تو وہ ہوتا ہے جو اندھی تقلید میں قبول کر لیتے ہیں, جو اس نے کہا صحیح کہا, ان کی باتوں کو نقل کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ اس نے جو کچھ کہا ہے یہ اپنے علاقے کے بارے میں کہا ہوگا, نہیں معلوم ہمارے بارے میں ہوگا یا نہیں ہوگا, صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا. لیکن اگر میں اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو لے لیتے ہیں, ہمارے پاس ایک بات مسلم ہے, اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں, صرف سمجھنا باقی ہے, صرف سمجھ میں آ جائے کہ کہا کیا ہے. تصور کیجیے کہ اگر ان بنیادوں پر انسانی علوم کا مطالعہ شروع کر دیں کہ اہل بیت نے جو کچھ فرمایا وہ کیا ہے, اس انسانی علم کے بارے میں, اقتصاد کے بارے میں, سیاست کے بارے میں, نفسیات کے بارے میں, فلسفے کے بارے میں, ہم لوگ ان جگہوں پہ پہنچ سکتے ہیں جب پوری دنیا ہم سے آ کر علم حاصل کرے گی, ہم اس جگہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کو اس جگہ تک پہنچا نہیں پا رہے. ہمارے تعلیمی ادارے چاہے وہ کنونشنل ہوں چاہے وہ مدارس کی صورت میں, وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ان علوم سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا. ایک روایت صرف اس سلسلے میں مولانا آصف امام کی عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے. اس زمانے کے اعتبار سے یہ روایت ایک عجیب مفہوم ہے. اس زمانے میں کتنی ٹریولنگ تھی, بہت محدود. ایک آدمی اگر کسی دوسرے ملک جاتا تھا تو سمجھ لو پوری زندگی اسی میں لگ جاتی تھی, اس کی جائے اور واپس آئے بہت بڑی بات تھی, کہ کوئی دوسرے ملک چلا جائے اور واپس بھی آ جائے بہت بڑی بات تھی. مولانا اس زمانے میں ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں جو اس زمانے کے اعتبار سے ممکن ہی نہیں تھا. فرماتے ہیں تم مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ، مفید علم ہمارے سوا کسی کے پاس نہیں ملے گا. بہت بڑا دعویٰ ہے. فرمایا مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ، تو اس زمانے مغرب میں تھا کیا؟ اس زمانے مشرق میں تھا کیا؟ اب ہم سمجھ پا رہے ہیں، مشرق میں جاؤ اور مغرب میں جاؤ. مشرق میں جاؤ تو تم جاپان تک جاؤ، اور مغرب میں جاؤ تو امریکہ کی کیلیفورنیا تک چلے جاؤ. فرمانے جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، مفید علم ہمارے سوا کسی کے پاس نہیں ملے گا. لن تجدو، ہرگز نہیں ملے گا. اچھا، مفید علم بہت خوبصورت تعبیر ارشاد فرمائی. علم شاید مل جائے گا، علم کے نام پر تمہیں دھوکہ قسم کی ایک چیز مل جائے گی، کتابیں ملیں گی، لائبریریز بھری بھی ہوں گی. آج جو دنیا کے اندر ڈیٹا پروڈیوس ہو رہا ہے، اس کے بارے میں گمان یہ ہے کہ ہر 3 سال میں جتنا انسان نے ابتداء آدم سے لے کر اس دن تک حاصل کیا ہوتا ہے، ہر 3 سال میں مقدار ڈبل ہو رہی ہے. یعنی آج 2012 ختم ہو رہا ہے، کل مثلاً 3 سال کے بعد جب 2015 ختم ہو رہا ہوگا، تو جو حضرت آدم سے لے کر 2012 تک ہم نے علم حاصل کیا تھا، اگلے 3 سال میں اس کا ڈبل ہو جائے گا. اگلے 3 سال میں اس کا ڈبل ہو جائے گا کمیونیکیشن کی جیسی کی وجہ سے. یہ سب کچھ ہو جائے گا. اور امام فرمانے یہ علم نافع نہیں ہے، مفید علم نہیں ہے. مفید علم ہمارے پاس کا ہو، اور اس کی بہت بڑی گہرائی ہے کہ بھائی یہ ٹیکنالوجی کیا مفید علم نہیں ہے؟ مثلاً جہاز میں کوئی جا رہا ہے تو یہ مفید علم ہے. مثلاً دوسرے سیاروں تک پہنچ رہے ہیں، کیا یہ مفید علم ہے؟ ہم اس ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کو بہت مفید کہہ رہے ہیں، امام فرمانے یہ مفید نہیں ہے. اور اس کا چھوٹا سا اظہار اس طرح سے ہے کہ انسان جانور پہ بیٹھے، گاڑی میں بیٹھے، جہاز میں بیٹھے یا شٹل میں بیٹھے، اندر دیکھنا پڑے گا اندر انسان ہے یا حیوان ہے. کسی بھی سواری میں بٹھا لو اس کو، اندر اگر حیوان ہے تو سواریوں کی تبدیل کرنے سے اس کا مقام تبدیل نہیں ہوگا. ٹیکنالوجی کے تبدیل ہونے سے انسان تبدیل نہیں ہوتے. وہ جو انسان تبدیل ہوتے ہیں وہ اہل بیت کی ہدایت سے تبدیل ہوتے ہیں. یہ اس کی تھوڑی سی گہرائی ہے. درود دے رہے محمد والا. ہماری ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، آج کل ان امور کے بچوں کے چند مقاد عرض کر چکا ہوں، اس لیے اس کو بھی عرض کرتا چلو. ہماری ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے کہ ہم جو ٹرمنالوجیز استعمال کر رہے ہیں ان ٹرمنالوجیز کے مفہوم کو صحیح سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے ساتھ بہت ساری ٹرمنالوجیز استعمال ہو رہی ہیں جن کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہے کہ ہمیں سب کو صحیح پتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اپنی آئیڈیالوجی کے اعتبار سے وہ ٹرمنالوجی ہمیں صحیح نہیں پتا. میں صرف ایک کے اوپر اشارہ عرض کروں گا. ایران میں ایک شہید ہوتے تھے، شہید مرتضیٰ اوینی نام کر کے، بہت خوبصورت انہوں نے کتاب لکھی، بہت اچھی کتاب لکھی. اس میں اس مفہوم کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا. مفہوم یہ ہے، ہمارے یہاں بہت زیادہ انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے اوپر پوسٹ پی ایچ ڈیز ہو رہے ہیں، اور اس کے بہت سارے دنیا کے ادارے ہیں جن میں اس کی تعلیم ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. وہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، پھر وہ ورلڈ بینک میں جاتے ہیں، آئی ایم ایف میں جاتے ہیں، مختلف جگہوں پر، وہ ہے ڈیولپمنٹ. آپ کے پاس کسی ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے پروسیجر کیا ہے؟ اب اس کی ڈیولپمنٹ بہت ساری انداز میں ہو سکتی ہے. پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ لوگ یہ لیتے ہیں کہ پہلے لوگ ووٹ دے رہے تھے، نہیں دے رہے تھے، اب دینے لگے، پارٹیسپیشن تھی یا نہیں تھی. اس طرح اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. مجموعی طور پر آپ کے نزدیک ڈیولپمنٹ یا ترقی، آپ کے نزدیک کیا ترجمہ ہوگا؟ میرے اور آپ کے نزدیک کیا ترجمہ ہوگا ترقی کا؟ ہم سے کوئی پوچھے مثال کے طور پر، میں اپنے طور پر پوچھتا ہوں، وہ یہ کہ ہم سے کوئی پوچھے بھائی کوالالمپور زیادہ ترقی یافتہ ہے یا مثال کے طور پر ایسے میں کہوں گا سرگودا، تو آپ کہیں گے بھائی کوالالمپور زیادہ ترقی یافتہ ہے. کیا نشانی ہے ترقی یافتہ ہونے کی؟ آپ کہیں گے کہ وہاں بجلی نہیں جا رہی ہے، یہاں جاتی ہے، وہاں بلڈنگس بڑی ہیں، یہاں بلڈنگس چھوٹی ہیں، وہاں روڈ چوڑی ہیں، یہاں روڈ پتلی ہیں، وہاں پہ یہ ہے، وہاں پہ یہ. آپ ڈیولپمنٹ کے نام پہ آپ یہ سب گنوائیں گے. اچھا، میں آپ سے کہوں گا کوالالمپور ڈیولپڈ ہے یا اللہ کے رسول کے زمانے کا مدینہ؟ کون سا ڈیولپڈ ہے؟ اچھا، اب آپ
فکر کے اعتبار سے جو رائج ہے آپ کو کہنا پڑے گا کوالا لمپور. اور دین آپ سے کہہ رہا ہے کہ تم نے اگر یہ کہہ دیا تو تم نے اپنے نظریے کو فیل کر دیا. آپ نے خواہ نہ خواہ کہنا ہے اللہ کے نبی کے زمانے کا مدینہ زیادہ ڈیولپ تھا. صحیح ہے, کون ترقی یافتہ ہے, کون ترقی پذیر ہے؟ اب آپ کوالا لمپور سرگودا میں تو فرق کر لیں گے, سرگودا ترقی پذیر ہے, کوالا لمپور ترقی یافتہ ہے. تب تو کوالا لمپور کا نیو یارک کہہ دیتا, بیجنگ کہہ دیتا, سرگودا کو کوئی اور ملک کہہ دیتا, لندن کہہ دیتا, تو کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے پھر ظاہر ہے. تو آپ نے کہا بھائی وہ ترقی یافتہ ہے, سرگودا ترقی پذیر ہے. اب میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ نیو یارک ترقی یافتہ ہے, جنیوا ترقی یافتہ ہے, یا اللہ کے نبی کے زمانے کا مدینہ؟ تو جس اسٹینڈرڈ پہ آپ نے نیو یارک کو ترقی یافتہ کہا تھا اس اسٹینڈرڈ پر مدینہ ترقی پذیر ہے. کیوں؟ وہاں سڑک ہے ہی نہیں, اس طرح عمارتیں ہیں ہی نہیں, وسائل ہیں ہی نہیں. اچھا آپ کہیں گے بھائی یہ تو زمانے کا فرق آپ نے لے لیا. چلیے میں آپ سے کون کہتا ہوں, نیو یارک ترقی یافتہ ہے یا نجف؟ اب آپ کہیں نجف ترقی یافتہ ہے, کون سی بلڈنگ ہے وہاں پر, کتنی سڑکیں ہیں, کیا ہے وہاں پر؟ اصل میں ایک دفعہ مسجد سہلا جانے کا شرف حاصل ہوا, مسجد سہلا میں داخل ہوا, ریکنسٹرکشن ہو رہی تھی, کچھ حصے کو دوبارہ سے بنا رہے تھے. وہ جو پچھلی مسجد تھی اس کے کچھ آثار نظر آ رہے تھے. اس مسجد کو میں نے دیکھا اور اپنے آپ سے ایک سوال کیا, یہ وہ مسجد ہے جس میں روایت کے مطابق تمام انبیاء نے نماز پڑھی ہے, اس میں ترقی کی علامت کیا ہے, کیا چیز ہے اس مسجد کے اندر؟ پرانے حصے کو میں نے دیکھا, نئے کو بھی دیکھ لو, پرانا تو خاص کر دیکھنا پڑے گا. وہ جو پرانا جس میں کئی ہزار سال سے چل رہا تھا, تمام انبیاء نے بظاہر نعوذ باللہ کھنڈرات میں آ کے نماز پڑھی ہے, ترقی کی علامت ہے. اب تو پھر بندے جا رہے ہیں, انسان جا رہے ہیں, پہلے کے زمانے میں کوئی بندہ جانے والا نہیں تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, اب تو پھر لوگ جا رہے ہیں. تو بھائی اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑے گا, اصل ترقی کہتے کسے ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے تو روڈ ترقی ہے, بلڈنگ ترقی ہے, الیکٹرانکس ترقی ہے, گیجٹس ترقی ہیں, کمیونیکیشن, ٹرانسپورٹیشن, یہ ترقی ہے, جی ڈی پی, یہ سب ترقی ہے. اللہ کے دین میں ترقی کیا ہے؟ اس طرح ہر چیز کو دوبارہ سے سمجھنا پڑے گا, دین کے لیے ہر چیز دوبارہ سمجھنی پڑے گی, خاص کر سوشل سائنسز کے اندر. مثلاً آپ کہیں گے تعلیم, میں نے ترقی کی مثال دی آپ کی خدمت میں, ڈیولپمنٹ, اب ایک اور کیا لے لیجیے, تعلیم, ایجوکیشن, کون زیادہ ایجوکیٹڈ ہے, امریکہ یا پاکستان؟ امریکہ, آف کورس امریکہ, اس کی ایجوکیشن کے لیول یہ ہیں, پیرامیٹرز یہ ہیں, یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشنز اتنے اتنے اتنے, وہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہے, پاکستان کم ایجوکیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب ہم پوچھتے ہیں وہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہے یا مثال کے طور پر کون زیادہ ایجوکیٹڈ ہے, کون زیادہ ایجوکیٹڈ ہے؟ اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں, حضرت ابو ذر زیادہ ایجوکیٹڈ ہے؟ اب تو سامنے کسی کو بھی رکھوں کوئی کیا بولے گا, کس کو رکھوں؟ مثلا اسٹیفن ہاکنگ کو رکھوں کہ بھائی وہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہے, یہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہے. اچھا اسٹیفن ہاکنگ کے پاس کیا ہے؟ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے پاس نہیں ہو ایجوکیشن کے اعتبار سے, اپنی اسپیسیفک فیلڈ کے اندر. اچھا حضرت ابو ذر کے پاس کیا ہے اس اعتبار سے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ سر, نعوذ باللہ, کوئی میرے اس مخالفے کو برا نہ سمجھے, میں صرف تشریح کی خاطر عرض کر رہا ہوں, ظاہر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ایجوکیٹڈ کون ہے؟ بلا شک و شبہ کوئی مقایسہ نہیں ہے. اسٹیفن ہاکنگ بیچتا کیا ہے حضرت ابو ذر کے سامنے؟ صحیح ہے, کس معیار کے تحت؟ اس معیار کو ہم نے قبول کیا ہے کیا؟ چلیے آپ کا بچہ اس معیار کے تحت جس کے تحت حضرت ابو ذر ایجوکیٹڈ ہے ایجوکیٹڈ ہو گیا, اور اس معیار کے تحت جس کے تحت اسٹیفن ہاکنگ ایجوکیٹڈ ہے اس کے پاس نل ہے, آپ احترام کریں گے؟ نہیں. اب یہاں پہ ہمیں ایک بار اپنے دماغ سے سب کچھ دوبارہ دہرانا پڑے گا, بھائی یہ جن تعبیرات کے اندر ہم پھنس گئے ہیں, جن ٹرمنالوجیز کے اندر ہم پھنس گئے ہیں, اچھا اتنے بری طرح پھنس گئے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں کیا پتہ ایجوکیشن کسے کہتے ہیں, ہم تو وہ ایجوکیشن کہتے ہیں جو دنیا ایجوکیشن کہتی ہے, ہمیں نہیں پتہ ترقی کسے کی ترقی کہتے ہیں, جو دنیا ترقی کہتی ہے ہم اس کو ترقی کہتے ہیں. دنیا ایک چیز کو تہذیب کہتی ہے, ہم بھی اسی کو تہذیب کہہ دیتے ہیں, جبکہ شاید برہنگی کی بدترین مثال ہو. آج کے زمانے کی تہذیب میں بچا کیا ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے عرب کو دیکھتے ہو ان کا حج دیکھتے ہو, ان کا حج ہے کیا؟ الا مکان و تسبیح, یہ حج کیا ہے؟ فرماتا ہے حج کیا ہے ان کا سوائے تالیاں بجانے کے, سیٹیاں بجانے کے, تالیاں پیٹتے ہیں سیٹی بجاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں حج ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے ان کے حج میں رکھا کیا ہے؟ الا مکان و تسبیح, تالیاں پیٹتے ہیں سیٹیاں بجاتے ہیں, یہ ان کا حج ہے؟ ابھی کوئی پوچھا آج کی تہذیب کیا ہے, ہم جنس بس یہ حج ہے, یہ تہذیب ہے؟ جس کو خود 40 سال پہلے کہتے تھے برہنگی ہے, ننھے انسان کے لیے, آ رہے انسان کے لیے, جو سر پہ بٹھا رہا, یہ تہذیب ہے؟ یہ ساری چیزیں, ساری کیٹیگریز اتنی تبدیل ہو گئی ہیں, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں پیرامڈ کو آپ کسی ٹرائنگل کو اٹھائیں اس کا اپ سائڈ ڈاؤن کر دیں, اوپر کا نیچے, نیچے کا اوپر, اس طرح ہو چکا ہے اس وقت, اور ہم لوگ اس کے ٹریک پہ پھنس گئے. کیوں؟ ہمارے پاس کوئی ڈیفرینشیٹ کرنے والا نہیں ہے جو ہمیں بتائے کہ بھائی یہ ٹیکنالوجیز صحیح نہیں ہیں, یہ ٹیکنالوجیز غلط استعمال ہو رہی ہیں, ہم ترقی کسی اور کو کہتے ہیں, وہ ترقی کسی اور کو کہہ رہے ہیں, ہم علم کسی اور کو کہتے ہیں, یہ علم کسی اور کو کہتے ہیں, ہم ثقافت کسی اور چیز کو کہتے ہیں, یہ ثقافت کسی اور چیز کو کہتے ہیں, ہم اصل میں بتاؤں ہم انسان کسی اور کو کہتے ہیں, یہ انسان کسی اور کو کہتے ہیں, یہ سب چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. اب ہمارے لیے بہت سخت میدان ہے کہ سب کو صحیح کریں, سب کو صحیح کریں. اگر ہم نہیں صحیح کریں گے ان کے بہائے میں بہتے چلے جائیں گے, ہمارے بچے بھی اس میں بہ جائیں گے, اور ہمیں نہیں پتا چل رہا, ہمارے بچوں کو نہیں معلوم آج سے 20 سال کے بعد ان کو کیا پتا چلنا ہے. البتہ مجھے یقین ہے کہ ان کو بہت آسانی سے پتہ چل جائے گا, بہت حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ 20 سال کے بعد, ظاہری طور پہ دیکھ کے انسان ڈرنے لگتا ہے. تو یہ معاملہ ہے جس کے اندر ہم لوگ ہیں, اور اس کے لیے بہت بڑی علمی جدوجہد چاہیے, بہت بڑی علمی جدوجہد چاہیے, اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں ایک ایک پیرامیٹر کو سوچنا پڑے گا کہ بھائی اسلام ترقی کسے کہتا ہے, اسلام تعلیم کسے کہتا ہے, اسلام انسان کسے کہتا ہے. مثلا ان تین چار ریکارڈنگ بتائیں گے, ایک اور بھی بتا دو چلو, مینرس کسے کہتے ہیں, مینرس آداب. میں ایک دفعہ ایک ہوٹل کے اندر گیا, دوست احباب ساتھ تھے, وہاں پہ میں نے کھانا کھایا, اسلام کا مینر ہے کہ آپ پلیٹ صاف کریں, کھانا چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, کیوں ضائع کر رہے ہیں, کم نکالتے, اگر آپ کے سامنے ہے اس کو صاف کریں تاکہ ضائع نہ ہو جائے. تو میں نے اسی مینر کے اوپر عمل کیا, آداب اسلام کے اوپر. تو ایک آدمی نے مجھ سے کہا, کہنے لگا مولانا یہاں اس کو برا سمجھا جائے گا, آپ پلیٹ میں چھوڑ دیں ورنہ آپ کے بارے میں برا سمجھا جائے گا, یہ کراس روڈ ہے, کس کے مینر پہ چلنا ہے, ان کے مینر پہ چلنا ہے, اپنے مینر پہ چلنا ہے, آپ طے کریں, آپ نے ان کے آداب پہ چلنا ہے, اپنے آداب پہ چلنا ہے. اگر مضبوط نہ ہو ہم فوراً سرنڈر کر جائیں گے اور کہیں گے ان کے آداب پہ چلنا. چلیے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا پلیٹ میں تھوڑا سا چھوڑوں یا نہیں چھوڑوں. اب ایک اور مسئلہ بھی آیا, ایک بچی مغربی دنیا میں گئی ہے, وہاں کے آداب میں یہ ہے کہ اس کو ایسا ہونا ہے, اب کیا کروں, ان کی مینرز پہ چلوں یا اپنے مینرز پہ چلوں؟ سب کمپرومائز کر لیا, کہا چلو کوئی بات نہیں ہے, ایک اسکارف کا تو مسئلہ ہے, چلو یہ ہٹا لو, ان کے مینرز پہ چلو. ٹھیک ہے صاحب, ان کے مینرز پہ چل نکلے. اچھا 10 سال کے بعد اس بچی نے کچھ کرنا ہے ان کے مینرز کے تحت, اب برا لگے, صرف یہ کہ بہت دیر کر دی, بہت دیر کر دی. آپ کو اس پہلے دن سوچ لینا چاہیے تھا مجھے کس کے مینرز پہ چلنا ہے, کس کے آداب پہ چلنا ہے. ان باتوں کو ہمیں اچھی طرح سالو کرنا پڑے گا. اب اس چیپٹر کے اندر بس ایک جملہ اور عرض کروں, ایک پوائنٹ اور عرض کروں, اسلام میں زندگی کے اعتبار سے کلچر, سویلائزیشن, ایتھکس, مینرز, مورلز کے حساب سے کچھ ریڈ لائنز ہیں, کچھ گرے ایریا ہیں. ریڈ لائن وہ ہے جس کو آپ کراس نہ کریں, اسلام منع کرے گا. گرے ایریا وہ ہے جس کو وہ کہتا ہے تمہاری مرضی ہے کرو, تمہاری مرضی ہے نہیں کرو, گرے ایریا آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہے. ریڈ کو کہتا ہے اس کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم لوگ بعض اوقات ریڈ لائن غلط جگہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, اپنی ریڈ لائن غلط جگہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ ریڈ ہوتی نہیں جس کو ہم نے ریڈ لگا دیا ہے, اس کے اوپر اڑ جاتے ہیں کہ نہیں اس کا دفاع کرنا ہے. ایک لطیفہ نما, وہ ہمارے استاد نے ایک دفعہ سنایا تھا اس ریڈ لائن کے صحیح نہ سمجھنے کی علامت کے طور پہ. کہیں گے صاحب, ایران میں ایک آدمی تھا, اس کا بیٹا کسی مغربی دنیا میں گیا, کسی باہر کی دنیا کو دیکھ کر آیا, تو وہ دیکھ کر آیا, اس نے کچھ زندگی کے طریقے تبدیل کیے. اب باپ دیکھتا رہا کہ بھائی یہ تبدیل کر لیا, یہ تبدیل کر لیا, یہ تبدیل کر لیا, ایران میں انگریزوں کے آنے سے پہلے ٹماٹر نہیں ہوتے تھے, ٹماٹر نہیں ہوتے تھے, یہ انگریز لائے تھے, انگریز لائے تھے ٹماٹر. ایران میں ٹماٹر کا استعمال نہیں تھا, انگریز لے کر آئے تھے. تو اس کو ایرانی زبان میں اس کے ساتھ ایک لفظ کہتے ہیں فرنگی, فرنگی یعنی انگریزوں والا. تو کہتے تھے گوجا فرنگی ہے, یعنی یہ وہ ٹماٹر ہے جو فرنگی لے کر آئے, انگریز لے کر آئے. تو وہ بہت کچھ اس لڑکے نے کیا, باپ برداشت کرتا رہا. ایک دن وہ ٹماٹر لے کر آیا, ٹماٹر گھر میں لایا, اچھا پوائنٹ ہے آپ. اچھا میں نے تو اس کو ریڈ لائن کہا, اس کو ٹیکنیکلی کیا کہیں گے, اہداف. قوم کے اہداف کیا ہیں, کون سے وہ اہداف ہیں جس کا ضائع ہونا قبول نہیں ہے, کون سے وہ اہداف ہیں جو اگر نہ بھی ملیں اس پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے, کس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. بعض اوقات ہم لوگوں کے لیے یہ چیز بہت مشکل ہو جاتی ہے, ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے. میں پھر عرض کر رہا ہوں, کل بھی کہیں پہ عرض کیا تھا, یہ ایک آدمی کے کہنے کی باتیں نہیں ہیں, یہ ایک آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ایک قوم کے لیے یہ ساری چیزیں طے کرتا پھرے. یہ سب غلط ہو جائے گا اگر ایک آدمی کرے, اس کے لیے انسٹیٹیوشنس چاہیے. ہماری بدقسمتیوں میں سے ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشنس نہیں بنائے, اور کوئی اور تو ادارہ بنایا ہو یا نہ بنایا ہو, تحقیقاتی ادارے تو بالکل ہی نہیں بنائے, تحقیقاتی ادارے تو بالکل ہی نہیں بنائے. اب میں باہر کہاں آئی آر سی میں بیٹھ کر عجیب بات کہہ گیا ہوں آپ کے سامنے. 40 سال پہلے یہ کسی اور کام کے لیے بجگیا بنی تھی, یہ کسی اور کام کے لیے تھی, ہم کچھ اور کر گئے. یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ہی مشکل ہے, ہمیں سوچنا پڑے گا, آیا کوئی قوم تعلیمی تحقیقی ادارے بنائے بغیر ترقی کر لے گی, یہ ہو پائے گا؟ اس کو بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا. اچھا اب ہمارے اس, چونکہ یہ ہمارے لیے کلیئر نہیں ہے, تو ایک اور مشکل بھی ہے, ریسورسز کہاں لگ رہے ہیں. جو ریڈ لائن نہیں ہے اس پہ 90% ریسورسز لگ رہے ہیں, اور جو ریڈ لائن ہے اس پہ کوئی کچھ لگانے کو تیار ہی نہیں ہے. نتیجے میں پھر ان کو فائدہ ہے, وہ کم ریسورسز لگا کے ہم سے جیت رہے ہیں. ایک اعتبار سے وہ کم ریسورسز لگا کے ہم سے جیت رہے ہیں, ہم نے اپنی ریڈ لائن صحیح ڈرا نہیں کی, نہیں اپنے اہداف صحیح سے لگائے, اپنے مقاصد صحیح لگائیں, اس کے اوپر ریسورسز لگائیں. اب ہمارے یہاں ایک مشکل جو بنی ہوئی ہے, وہ میں فوری طور پر منتقل ہوتا ہوں اپنے موضوع کی طرف, اور اب تک بھی موضوع کے نزدیک ہی رہ رہا ہوں. اسی لیے ایک پوائنٹ جو اس وقت عرض کرنا ہے, آج دو پوائنٹ عرض کرنا ہے, ایک پوائنٹ کے لیے مقدمہ بن گیا ہے. اگر آپ امت کی تعمیر چاہتے ہیں, کم مدت کی کسی حکمت عملی سے امت تعمیر نہیں ہو سکتی, اس کو بھول جائیں کہ یہ کام ہوگا. آپ کو لمبی مدت کی حکمت عملی بنانی پڑے گی, اور جب بھی آپ لمبی مدت کی حکمت عملی بنائیں گے, بنیادوں میں سے ایک بنیاد تعلیم ہے. تعلیم کس معنی میں؟ نہ اس معنی میں جو میں نے ابھی بتایا کہ وہ لوگ دے رہے ہیں, اس معنی میں جو خدا دیتا ہے, یزکیہم ویعلمہم الناس. فرماتا ہے وہ نبی انسانوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو تعلیم دیتے ہیں. یہ تعلیم کی بات کر رہے ہیں ہم, صرف خالی خلی ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جس کے اندر صرف ڈگریز آبجیکٹیو ہو جائیں, اس کی بات نہیں ہو رہی, تعلیم کی بات ہو رہی ہے, کائنات کی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہو رہی ہے, زندگی کے بارے میں فہم و شعور کی بات ہو رہی ہے. آپ اپنے لمبی مدت کے اہداف بنائیں. اب تصور کیجئے اہل بیت نے کتنی لمبی مدت کی حکمت عملی کی ہے. ہمارے پاس ایک انتہائی نفیس روایت ہے, فرمایا ربا حامل فقہ الی من ہوا افقہ من، فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو علم دین لے کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور جن تک پہنچاتے ہیں وہ پہنچانے والوں سے زیادہ دین جانتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ ایک نسل علم دین پہنچاتی ہے دوسری نسل کو، پچھلی نسل دین کا علم کم سمجھتی تھی، اگلی نسل زیادہ سمجھتی ہے. یہ مسلسل ہو رہا ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے تو ہم دین کو اور بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہیں، اس سے بہتر سمجھنے لگے ہیں جو 100 سال پہلے لوگ سمجھ پاتے ہوں. کیوں؟ اس کے اندر کچھ اور حقائق ہیں جو سامنے آئے، پہلے سامنے نہیں آ رہے تھے. ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. اہل بیت کی حکمت عملی کتنے سالوں کے اوپر تھی؟ اصلا کوئی سوچے، جب مولا ارشاد فرما رہے تھے تو اب تک ان ارشادات کے اوپر عمل نہیں ہوا ہے. مثلا مولا نے مالک اشتر کو ایک خط لکھا ہے، پوری دنیا اعتراف کرتی ہے جو صاحب عقل و شعور اس معاملے کے اندر ہے کہ یہ خط کچھ ہے، اس خط کے اندر بہت کچھ ہے، سب اعتراف کر رہے ہیں، دنیا بھر میں چھپتا بھی ہے اور بڑی عجیب و غریب جگہوں پہ جہاں پہ سیکولر بالکل باتیں ہو رہی ہوں وہاں پر بھی یہ چھپتا ہے کہ ہم اس کے اندر دنیا چلانے کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے، مملکت چلانے کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے. اچھا، اس خط پہ عمل ہو چکا ہے؟ نہیں ہوا ہے. تو مولا نے کس حکمت عملی کے تحت وہ خط لکھا ہے؟ 1400 سال تو ہو گئے، ابھی بھی جاری ہے. ان کی حکمت عملی بہت طولانی ہے. کبھی بھی اہل بیت کی حکمت عملی میں آپ 10-20 سال کے اہداف نہیں دیکھیں گے، ہمیشہ آپ دیکھیں گے لمبی مدت. البتہ کم مدت کے لیے بھی مواقع ہیں، لیکن کمپرومائز اس پہ نہیں ہے کہ کم مدت کے اہداف کے لیے لمبی مدت کے اہداف قربان ہو جائیں گے. نہیں، یہ کبھی نہیں ہے، ہمیشہ لمبی مدت کے اہداف کے اوپر توجہ ہے. تو اگر آپ نے مجھے کام کرنا ہے، ہم یہاں پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر، اور ظاہر ہے کہ ہم یہیں پہ کرنا چاہتے ہیں. مسلم دیکھیے گا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم نے یہاں رہنا ہے. جو ہم لوگ ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اچھی بات ہے، ہماری وابستگیاں ہیں دوسری جگہوں سے، لیکن ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا یہ ہماری جگہ ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے، یہاں ہمارے روٹس ہیں، ہم نے یہاں پہ پائیدار رہنا ہے. ہاں، خدا کبھی دین کی خاطر قربانی مانگتا ہے، ہجرت کرنا طلب کرتا ہے، تو انسان کو ہجرت کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہجرت کرے چونکہ مورچہ چھوڑ کے جانا ہے. نہیں، مورچہ چھوڑ کے نہیں جانا ہے، ہمیں یہاں پہ رہنا ہے، ہمیں یہاں کے بارے میں سوچنا ہے، اگلے 50 سال میں کیا اچیو کرنا ہے. لمبی مدت کی ایک حکمت عملی کو ہمیں یہاں پر ضرور سوچنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک پوائنٹ میں کئی دن سے لکھ کر لاتا تھا اور سامنے کہنا چاہتا تھا لیکن ذہن سے نکل جایا کرتا تھا، تو آج میں اصرار کر کے آیا تھا کہ آج میں ضرور آپ کے سامنے عرض کروں گا اسے. اس خاطر ابھی دوبارہ ذہن سے نکل رہا تھا تو میں نے کہا نہیں، اب مس نہیں کروں گا، چونکہ آج سے تقریباً سیکنڈ لاسٹ ڈے آج ہے اور اس کے بعد کل پھر اختتام پذیر ہوگا، تو اس کو ہم ضرور کم سے کم شروع ضرور کر دیں. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم جب قوم کو تشکیل دینے لگتے ہیں تو کبھی ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے، اور لمبی مدت کی حکمت عملی میں، تو کبھی ہوتا ہے ہمارے سامنے کسی پارٹ کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ مسنگ ہے. یہ مسنگ پارٹ کہاں سے آئے گا؟ کہیں اور سے آئے گا. اس پارٹ کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ بھی مسنگ ہے. وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ کہیں اور سے آئے گا. ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے فاؤنڈیشن کہاں پر ہے، بنیاد کہاں پر ہے، اس کو پہلے رکھیں تاکہ بعد میں عمارت کھڑی ہو. اور اگر آپ نے اس کو نہیں رکھا، پھر عمارت کھڑی نہیں ہوتی. پھر آپ جو کچھ بھی کرتے رہیں گے، آپ ایک جگہ سے چلیں گے، 10 سال کا فاصلہ طے کریں گے، دوبارہ زیرو کے اوپر، پھر وہیں سے چلیں گے، اور بار بار خدا نہ کرے یہی کرتے رہیں گے. ہمیں اس سے بچنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ فاؤنڈیشن کہاں پر ہے جہاں سے معاملے کو شروع کرنا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں جسارت کر کے، جرات کر کے ایک مثال عرض کرتا ہوں جو پیش آئی کچھ وقت پہلے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میرے سامنے ایک کوشچن ہے اس وقت،
کوشچن یہ ہے کہ یہ جو دینی ادارے تشکیل پاتے ہیں، دینی انجمنیں تشکیل پاتی ہیں، دینی لوگ جمع ہوتے ہیں، کچھ عرصے میں ان کا معاملہ خراب ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ قبول کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے؟ شروع کرتے ہیں خراب کرتے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں پھر خراب کرتے ہیں. اچھا، ہر نیا شروع کرنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ سب کو ملانے کے لیے ہے، اور وہ پھر ایک اور ہوتا ہے، اور پھر ایک اگلے کا انتظار ہوتا ہے کہ وہ سب کو ملانے کے لیے، پھر وہ ایک اور ہو جاتا ہے. ہماری تعداد اس اعتبار سے، اداروں کے اعتبار سے بڑھتی جا رہی ہے، لیکن کام کے اندر گہرائی نہیں آ رہی. اس مشکل کو کیسے حل کیا جائے؟ ہم چند لوگ تجمع کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، وعد وعید کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تھوڑا سا کام کرتے ہیں، پھر انتشار آتا ہے، پھر بکھر جاتے ہیں، پھر سنورتے ہیں، پھر بکھرتے ہیں. اب میرے جیسا آدمی ایک بات سوچتا ہے کہ بھائی میں یہاں پر 16 سال ہو گئے مجھے، میری زندگی ظاہر تیزی سے گزر رہی ہے، سب کی زندگی گزر رہی ہے، مجھے نہیں معلوم ٹائم کتنا ہے، کب تک بناتے سنوارتے رہیں گے ہم؟ اس لوپ کو کہیں توڑنا ہے یا نہیں توڑنا ہے؟ اچھا، اگر یہ لوپ ایسے ہی چلتا رہا، یہ سرکل ایسے ہی چلتا رہا، تو ہم کوئی بھی پائیدار کام نہیں کر پائیں گے. پھر تو اس کو صحیح کیسے کرنا ہے؟ اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، آپ کہیں گے اس کا حل جو ہے مثال کے طور پر یہ ہے کہ سب لوگ اللہ کی بندگی کریں. وہ فی الحال تو نہیں کر رہے. ہمارے سامنے ایک مشکل ہے انسانوں کے اندر. اگر سب لوگ اللہ کی بندگی کریں، پھر کوئی اختلاف ہے ہی نہیں اصلا دنیا کے اندر. اصل کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام تر ظاہری اختلافات کے باوجود اگر لوگ اللہ کی بندگی کریں، پھر کوئی مشکل ہے ہی نہیں. اور امام خمینی ایک جملہ انتہائی نفیس کہتے تھے، جس کو میں بار بار ایسے جملوں کو دہراتا ہوں اپنے لیے. وہ فرماتے تھے 124,000 انبیاء کو ایک کمرے میں جمع کرو، کوئی اختلاف نہیں ہوگا. دو نفس پرست کبھی متحد نہیں ہوں گے. ہمیشہ کی مشکل ہے. اگر سب بندگی کریں تو پھر تو معاملہ ہی حل ہو گیا. خدا بندوں کے لیے خلق ہوئی ہے، کائنات بندوں بندگان خدا کے لیے مسخر ہے، اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. بندگی ہو تو پھر معاملہ ختم ہے. لیکن کوشچن تو یہی ہے کہ بندگی نہیں ہے. اس بندگی کو ڈالنے کے لیے تو ادارے بناتے ہیں، ادارے بناتے ہیں کہ یہ اللہ کی بندگی کو پروموٹ کریں گے. تھوڑی دیر کے اندر تہس نہس ہو جاتے ہیں. یہ تہس نہس کیوں ہوتے ہیں؟ بہت اچھی طرح معلوم ہے، اس کی صرف ایک بنیاد ہے. اگر بندگی ہو تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، اور نفس پرستی ہو تو ہمیشہ جھگڑا ہوگا. اچھا چلیے، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں بھائی یہ معاشرے کی بیماری ہے، اور یہ بیماری لا علاج ہے. اگر لا علاج کہہ دیں تو پھر تو معاملہ سرنڈر کر دیا آپ نے. اگر آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ بیماری ہے، کیا بیماری ہے؟ نفس پرستی. اور یہ لا علاج ہے، لا علاج ہے، تو پھر تو پھر آپ سرنڈر کریں، جائیں کہیں اور جائیں. پھر تو معاشرے میں حرکت کی گنجائش ہی نہیں ہے. پھر تو یہاں پہ کوئی کام بچا ہی نہیں ہے. پھر آپ کیوں اس معاشرے کے اوپر محنت کر رہے ہیں اگر یہ بیماری لا علاج ہے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا کوئی تو علاج ہوگا. کوئی علاج کا مطلب کیا ہے؟ اصل علاج تو بندگی میں ہی ہے، اصلی علاج تو بندگی میں ہے، لیکن ٹیمپریری کوئی سولوشن ہوگا کہیں پر. کوئی تو اللہ کے دین نے سولوشن دیا ہوگا. اور یہ مشکل آئی ہی اس وجہ سے ہوگی کہ ہم نے اس بنیاد کو توڑا ہوگا. اگر اس بنیاد کو پکڑے ہوتے، یہ بیماری نہیں آنی چاہیے تھی. مثلا آپ کے سامنے ایک بندہ ہے، ہٹا کٹا، بالکل صحت مند، تندرست، چاقو چوبند، اندر سے ایک بیماری اسے کھا رہی ہے. یہ بیماری یوں ہی آئی ہے یا کوئی وجہ ہے تو آئی ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی کہ اس کے اوپر آئی ہے، کوئی تو ریزننگ ہوگی. آپ کہیں گے بھائی ریزننگ نفس پرستی ہے. نفس پرستی کہاں سے آئی ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی کہ ایک قوم میں آ رہی ہے، دوسری قوم میں نہیں آ رہی ہے. البتہ کچھ اسباب وجوہات تو بہت سادہ سادہ سمجھ میں آتے ہیں. مثال کے طور پر ایران میں تقریباً 400-500 سال پرانا حوضہ علمیہ ہے. نجف اشرف 1,000 سال پرانا حوضہ علمیہ ہے. لبنان تقریباً 1,000 سال پرانا حوضہ علمیہ ہے. اور ہم تو طفل مکتب بھی نہیں ہیں بیچارے. ہمارا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. ہمارا جو سب سے پرانا مدرسہ ہے وہ 50-55 سال پرانا ہے. تو یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں بھائی یہاں پہ علمی مدارس نہیں ہیں. یہاں پہ علمی مدارس کے نہ ہونے نے ایک بہت بڑا خلا ایجاد کیا ہوا ہے. اب مثلاً جو ہمارے بہت اچھے خوش عقیدہ دوست احباب ایس ایم ایس وغیرہ کے اوپر چیزیں بھیجتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک کسی نے بھیجا کہ مثلاً سید صاحب نے کہا، لبنان کے سید حسن نصر اللہ نے، کہ ہم لوگ 17 لاکھ ہیں اور تم لوگ 3 کروڑ ہو، اور ہمیں کتنی کامیابی ملی اور تمہیں نہیں ملی. بھائی بندگان خدا، 17 لاکھ کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہمارا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ ہم
17 لاکھ تعداد میں, اگر 17 لاکھ کو, مجھے نہیں پتا یہ فگر کیسی ہے, تو ایس ایم ایس کے اندر آگے تو میں پڑھ رہا ہوں, پرسنٹیج کے حساب سے کتنا ہے, اس کو کیوں کوئی ٹوام نہیں کر رہا ہے بھائی, وہ سب سے بڑی آبادی ہے وہاں پر. ہم لوگ یہاں پہ جو بھی فیصد ہے ہمارا 20% بھی نہیں ہے قطعا ہمارے پاس. وہ لوگ منسجم میں ایک جگہ کے اوپر رہ رہے ہیں, جغرافیہ کے اعتبار سے وہ کنسنٹریٹڈ ہیں, ہم لوگ جغرافیہ کے اعتبار سے اسکیٹرڈ ہیں. کل اس کے اوپر بہت تفصیلی بات ہوئی ہے کہ ہم اسکیٹرڈ ہیں, اور اگر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو خطرات کیا ہیں, نہیں جمع ہوتے ہیں تو خطرات کیا ہیں. تو یہ سادے سادے مخالفوں سے باتیں نہیں چلتی ہیں. آپ سوشل افیئرز کی کمپلیکیشن کو کہیں گے, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, معاملہ یہ ہو گیا, پھر اس کا مطلب ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب پاکستانی قوم ختم ہونے کے لیے ہے کیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. کوئی خرابی ہے, اس خرابی کا علاج ہونا چاہیے. اور آپ, یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, ہم لوگ اپنی قوم کو تو برائیاں اس کی نظر سے دیکھتے ہیں, اس کی برائیاں بہت نکالتے ہیں نا, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. مشکلات تو کھڑی کرتی ہے یہ قوم, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ ایک بیمار انسان سے صحت مند کی توقع رکھ سکتے ہیں کیا؟ بھائی ایک آدمی لنگڑا ہے, آپ لنگڑے سے توقع کریں گے یہ میراتھن بھاگے گا؟ نہیں بھاگے گا میراتھن. انڈرسٹوڈ ہے کہ لنگڑا ہے بےچارا. اس قوم کے اوپر تعلیمی کی طور پر, تربیتی طور پر کام نہیں ہوا ہے. اب آپ اس سے توقع کرو یہ وہ کرے جو ایرانی نے کیا ہے. بھائی وہاں پہ 500 سال کام ہوا ہے, اس پہ کس نے کام کیا ہے مظلوم کے اوپر؟ یہ اپنے دین کو بچا کے لے کے چل رہے ہیں, یہ بھی ان کا کارنامہ ہے بےچاروں کا. اس فضیلت کو کوئی کیوں نہیں سمجھتا ہے؟ اب اٹھا کر آپ بالکل غیر مقایسہ ہے, یہ مقایسہ صحیح نہیں ہے. مثلا ایک بچہ پاکستان کے اندر رہ رہا ہو, آپ اس کا مقایسہ کرنا چاہتے ہیں, مثلا اس نے فلاں کام کیوں نہیں کیا جو اس دنیا کے اس کونے کے اندر بسنے والا بچہ کر دیتا ہے. اور بھائی اس بچے کا بیک گراؤنڈ دیکھو, تم نے اس کو کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ اس بچے کا بیک گراؤنڈ دیکھو, اس کو کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ ایک دن میں جنگ کے زمانے میں بارڈر ایریا کے اندر تھا, ایک عراقی عالم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اتفاق ہم کو جو ایریا تھا وہاں ٹرکش, ایرانی اور عراقی بارڈر جوائنٹ ہوتی تھی, تینوں ملتی تھی وہاں پر. تو وہاں پہ ہم ایک عراقی عالم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جو عراق سے بھاگ کر ادھر آئے ہوئے تھے. جنگ کے زمانے میں صدام حسین نے بھگا دیا تھا مال مال سب عراقیوں کو, بہت مصیبتیں اٹھانی پڑی. تو ہم لوگ وہاں بیٹھے تھے, وہاں ایک کردی بچہ کردستان کا جو اہل سنت میں سے تھا, کردی علاقہ اہل سنت علاقہ, تو وہاں سے وہ کردستان کا بچہ, کردی بچہ ننگے پاؤں لکڑیاں سر پہ رکھے جا رہا تھا. تو جو عالم تھے عراقی, شیعہ عالم, انہوں نے دیکھا, کہنے کہ دیکھو اس بچے کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا, اگر یہ بچہ فنا ملک میں ہوتا اس وقت یہ کر رہا ہوتا, اور یہ دیکھو مسلمان کے بچے کے اوپر ظلم کر رہا ہے. کاش ہم نے اتنی وسعت نظری آ جائے کہ وہ اس وسعت سے دیکھ رہے ہیں, وہ نہیں دیکھ رہے بچہ کردی ہے یا پسند کہاں کا ہے, نہیں دیکھ رہے بچہ شیعہ ہے سنی ہے, وہ دیکھ رہے نہیں اس بچے کے ساتھ ظلم ہوا, اس کو وہ اپرچونیٹیز نہیں دی گئی ہیں جو دوسرے بچوں کو مل رہی ہیں, یہ ظلم ہو رہا ہے. اچھا اب ہمارے قوم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے, اس کے ساتھ ایک ظلم ہو چکا ہے, یہ بیچاری چکی کے اندر پسی ہوئی ہے, اس کے اوپر کوئی تعلیمی کام نہیں ہوا ہے, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. 500 سال میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ بہت سخت ہے, اتنا سخت دوسرے قوموں کے ساتھ مذہب کے معاملے میں نہیں ہوا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. اس کے بعد اس قوم کی یہ حالت ہے, یہ قابل قدر ہے, قابل فخر ہے, حتیٰ اہل سنت بھی قابل فخر ہیں کے اعتبار سے, کیوں؟ دین کے لیے محبت ان کے دلوں میں بھی بہت زیادہ ہے. ہم غلط سمجھ رہے ہیں اگر ہم سمجھ رہے ہیں وہ دین سے محبت نہیں کرتے. اگر دین سے محبت نہیں کرتے ہوتے نا تو اس خطے سے چن کے طالبان نہ بناتے وہ لوگ. یہاں کے لوگ دین کے چاہنے والے لوگ ہیں, ان کو دھوکہ دیتے ہیں بےچارے کو, سب ان کو دھوکہ دیتے ہیں. ہر محاذ کے اوپر پاکستانی کھڑا ہوا ہے بےچارا, کس کے نام پہ کھڑا ہے؟ پاکستان کے نام پہ نہیں کھڑا ہے, دین کے نام پہ کھڑا ہے. چیچنیا میں پاکستان کو کیا مل رہا ہے, بوسنیا میں پاکستان کو کیا مل رہا ہے, لیکن پاکستانی وہاں کھڑا ہوا ہے. کیوں؟ اپنے دین کے لیے کھڑا ہوا ہے. آپ کہیں گے یہ طالبان ہے, میں کہوں گا بےچارے کو بیوقوف کو دھوکہ دے دیا ان لوگوں نے, اس کا دل تو صحیح ہے, دل سے اچھا ہی چاہ رہا تھا بےچارا, دھوکا ہوا ہے اس کو. آپ کو دیکھنا پڑے گا. اب میں واپس آتا ہوں اپنے کام کی طرف. یہ تو بہت بڑا اسپیکٹرم ہے جس کے اوپر ہمیں محنت کرنی پڑے گی, اور ان کو آپ نظر انداز مت کیجیے گا کبھی. یہ حق نہیں ہے کہ ان کو نظر انداز کیا جائے, ان کو اپنے کیلکولیشن کے اندر رکھنے کی کوشش کریں ہمیشہ, اور ورنہ وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے کلرز کیا. تو ابھی اگر ہم وسعت کے ساتھ دیکھیں, خرابی کہاں پر ہے, شروع کہاں پہ کرنا ہے, ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا ہماری خرابی کہاں, پھر یہ دیکھنا پڑے گا وہ پہلا پتھر جو صحیح رکھیں گے, وہ پہلا پتھر جس کو صحیح رکھنا پڑے گا وہ کون سا پتھر ہے. ٹھیک ہے, پہلے میں خرابی کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں وقت قلت کے باوجود, اور اس کے بعد اس اصلاح کو جو سمجھ میں آتی ہے ابھی.
اور اس سے پہلے مجھے وہ واقعہ بھی سنانا تھا جو میں سناتے سناتے کہیں اور چلا گیا تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سب ہوا اس طرح کہ دو تین افراد آئے ہمارے پاس اور انہوں نے ہمیں ایک کام میں شرکت کے لیے دعوت دی. اچھا اس کام کے پیچھے ایک گروہ بھی ہے اور گویا اس کام میں شرکت کا مطلب تھا کہ آپ نے اس گروہ کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں اپنے تعلقات جو ہیں وہ استوار کر لیے. تو میں نے کہا بھائی دیکھو کہ کام تو برا نہیں ہے, کام تو اچھا ہے, لیکن میرے سامنے ایک پرابلم ہے, پہلے اس پرابلم کو سالو کر لو. اگر پرابلم سالو کر لیتے ہو پھر بات آگے بڑھائیں گے. کہیں گے جی بولیے. تین افراد تھے. میں نے ان سے کہا کہ ہماری ایک دفعہ کلاس ہو رہی تھی, اب میں واقعے کے اندر ایک اور واقعہ شروع کر رہا ہوں. ایک کلاس ہو رہی تھی ایم فل کے لیول کے اوپر, ایم فل پولیٹیکل سائنسز کا, جب میں وہاں پہ ایران میں تھا تو اس لیول پر ایک کلاس ہو رہی تھی انٹرنیشنل لاس کی. انٹرنیشنل لاس, انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشن جو دنیا کی بین الاقوامی ادارے مثلاً اقوام متحدہ وغیرہ وغیرہ اس کے اندر ہوتے ہیں. تو صاحب وہ بڑا اچھا سیشن تھا, بہت ایکسپرٹ وکیل تھے جو ایران کے انٹرنیشنل کیسز کو لڑا کرتے تھے کورٹ آف جسٹس کے اندر, بہت اچھے قابل وکیل تھے. تو وہ اس کیس اس کو آئے تھے ایک آنری لیکچر کے لیے. تو انہوں نے کہا, وہ آئے, ہماری بہت چھوٹی سی کلاس ہوتی تھی, انہوں نے ایک کیس سامنے رکھا, کہنے کہ میں ایک کیس رکھتا ہوں, آپ اس کے اوپر اپنی اوپینین دیں, کیونکہ ہم لوگ بھی وائرل درس اجتہاد تو سب میں پڑھ رہے تھے جس کو ہم درس خارج کرتے. تو انہوں نے کیس کیا رکھا, کہنے کہ بھائی جمہوری اسلامی نے ایک کمپنی کے ساتھ یا کسی ملک کے ساتھ یا کسی فرد کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے. معاہدہ سالڈ معاہدہ ہے, معاہدے کے الفاظ سے آپ نہیں کھیل سکتے, معاہدہ بالکل سالڈ ہے, اس میں ٹوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس میں توڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا معاہدہ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ یہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا, البتہ ہر معاہدہ جو کیا جاتا ہے تو اس کو ختم کرنے کا بھی ایک آپشن ہوتا ہے کہ ابھی ختم کرنا ہوا تو اتنی پینلٹی دے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. ادھر نہیں ہوا ہے, معاہدہ نہیں ٹوٹ سکتا ہے. اچھا جمہوری اسلامی نے معاہدہ کر لیا, معاہدہ کرنے کے بعد ان کو پتا چلا کہ بھائی یہ جو معاہدہ ہوا ہے نا یہ 100% ہمارے خلاف چلا گیا, اس میں ہماری کوئی بھلائی نہیں ہے, سر سے لے کے پاؤں تک ہمیں دھوکہ ہو گیا, غلط ہو گیا. لیکن معاہدے کی ورڈنگز ایسی ہیں کہ آپ اسے توڑ نہیں سکتے, معاہدہ ہو گیا, معاہدہ ہو گیا ہے, سب کچھ سالڈ ہے, صرف ایک پرابلم ہے, 100% ہمارے خلاف گیا ہے. تو ٹیچر نے کہا ہم سے, حکومت توڑے یا نہ توڑے, حکومت یہ معاہدہ توڑے یا نہ توڑے. میں نے کہا ایسا ہے, اس ٹیچر کو تو ہم نے جو بھی جواب دیا, تم تین یہ بتاؤ توڑے یا نہ توڑے. تینوں نے یک زبان ہو کر کہا اسلام کی مصلحت کی خاطر توڑ دیں. میں نے کہا تم سے مجھے یہی خطرہ ہے, خطرہ بھی تم سے یہی, تم آج مجھ سے وعدے کرو گے اور کل اسلام کی مصلحت کی خاطر اپنے سارے وعدے توڑ دو گے, اب بتاؤ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں یا نہیں کھڑا ہوں, کس بنیاد پہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. کیوں, تم بے دین تو ہو نہیں کہ تم کہو کہ میں بدماشی کرتا ہوں معاہدہ توڑ دیتا ہوں, تم دیندار ہو, تم دیندار ہو تو تمہیں معاہدہ توڑنا ہوگا تو تم کیا کرو گے, تم یہ نہیں کہو گے دہی صاحب میری طاقت ہے میں توڑتا ہوں, تم کہو گے مولانا صاحب اسلام کی مصلحت تقاضا کر رہی ہے کہ میں توڑ رہا ہوں. میں نے کہا بتاؤ تمہارے ساتھ چلنے کا کوئی امکان بچا ہے, کہاں چلوں تمہارے ساتھ. عزیزان محترم, یہ وہ پہلی بنیاد ہے جس کو صحیح کرنا پڑے گا. اہل بیت نے ہم کو یہ سکھایا ہے. میں اب آپ کی اس کی مثال عرض کروں گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہاں سے بھی دیر ہو رہی ہے اور آگے بھی دیر ہو جائے گی, لیکن پوائنٹ ایسا آ گیا ہے کہ اب نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن, اب کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول نے معاہدہ کیا نبوت کے اعلان سے پہلے, اس معاہدے کو کہتے ہیں حلف الفضول. تین انسان تھے جن کا نام فضل تھا, فضل ابن فلاں, فضل ابن فلاں, فضل ابن فلاں. ان تین فضل نے جمع ہو کر ایک معاہدہ کیا. معاہدہ کیا تھا, مکہ میں باہر سے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے, طواف کرنے کے لیے, مکے والے انہیں چیٹ کرتے تھے, کسی کی امانت لے لیتے تھے, بعد میں جھوٹ بول دیتے تھے نہیں دی, نہیں لی ہم نے, کھا گئے اس کے, کسی کے پیسے کھا گئے, کسی کو بزنس میں چیٹ کر دیا. یہ تین فضل جمع ہوئے, طاقتور لوگ تھے, انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے اگر اب کوئی مظلوم کھڑا ہوا اگر کوئی مظلوم ہمارے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے, ہم تین آئیں گے مدد کرنے کے لیے, ہم تین مظلوم کا ساتھ دیں گے, چاہے مکے والا ہو چاہے باہر کا ہو. ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کہ مظلوم کہاں کا تھا, مظلوم جہاں کہیں بھی تھا اپنی شمشیریں لائیں گے, اس کا ساتھ دیں گے. انہوں نے اس معاہدے کو کیا, اس کو کہتے ہیں حلف الفضول. اس کی بیس بہت اسٹرانگ بیس تھی, مظلوم کا ساتھ دینا. اللہ کے نبی نے نبوت کے اعلان سے پہلے اس معاہدے میں شرکت کی, اللہ کے نبی نے اس معاہدے میں شرکت کر لی. اچھا, کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہوتا تھا, آپ آئے آپ نے کہا ایگری کرتے ہو, ہاتھ پہ ہاتھ مارتے تھے, اس کو کہتے تھے بیع. بعد میں خرید و فروش کو بھی بیع کہتے ہیں, بیع کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ مارنے کو, اسی سے بیعت بھی نکلتا ہے, بیعت بھی اسی سے نکلتا ہے, چونکہ بیعت کرتے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے تھے. انہوں نے تینوں نے کہا بھائی ہمارا کاز یہ ہے, ہمارا آبجیکٹو یہ ہے, کون اس پر ہمارا ہم تین کا ساتھ دے گا. اچھا, یہ بات نہیں ہو رہی کہ معاہدہ چینج کر لیں گے, اس کا نام بھی بدل دیں گے, کچھ نہیں, معاہدے کا نام حلف الفضول ہے. کون ہمارا ساتھ دے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا میں تمہارا ساتھ دوں گا, چونکہ تمہارا کاز اچھا کاز ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی نے ساتھ دیا. مکے کے زمانے میں اعلان نبوت سے پہلے, نبوت کا اعلان ہو گیا, 13 سال زندگی گزر گئی, اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینے آ گئے, مدینے میں آئے, سالوں گزر گئے, کسی نے یاد دلایا اے اللہ کے نبی حلف الفضول کے نام پر آپ کو پکار رہا ہوں, حلف الفضول کے نام پر آپ کو پکار رہا ہوں, میں مظلوموں میرا ساتھ دیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ آج بھی کوئی حلف الفضول کے نام پر مجھے پکارے میں ساتھ دوں گا, میں نے معاہدہ کیا تھا, معاہدہ کیا تھا, معاہدے کا ساتھ دوں گا. معاہدہ اسلام کے زمانے میں تھا, جاہلیت کے زمانے میں تھا, جاہلیت کے زمانے میں تھا. وہ تین مسلمان تھے یا مشرک تھے؟ مشرک تھے. کہا آج بھی اللہ کا نبی اپنی حکومت کے اندر بیٹھا ہوا ہے, فرمایا آج بھی کوئی حلف الفضول کے نام پر پکارے میں اس کا ساتھ دوں گا. معاہدے کی رسپیکٹ. امام دوم نے معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ معاہدہ کیا, اس نے معاہدے کی دھجیاں بکھیر دی, معاہدے کی ایک شق پر عمل نہیں کیا. لوگ امام کے پاس آئے, کام آغا اس نے مولا اس نے معاہدے کی کسی شق پہ عمل نہیں کیا, آپ کیوں معاہدے کے اوپر باقی ہیں؟ فرمایا نہیں, یہ معاہدہ پورا نہیں کر رہا, کرنے کے بعد ہم معاہدہ پورا کریں گے, ہم نے معاہدہ کیا ہے, ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے, ہم ایگریمنٹ کو سائن کیا ہے, قبول کر چکے ہیں, اس کو نہیں توڑیں گے. 50 ہجرا میں مولا امام دوم کی شہادت واقع ہو گئی, 51 ہجرا سے سید الشہداء کی امامت کا دور شروع ہوا. معاویہ ابن ابی سفیان زندہ ہے, معاویہ ابن ابی سفیان 60 ہجرا میں مرا ہے. ظاہر ہے امام کے پاس لوگ آئے, کہا مولا اس نے, معاویہ ابن ابی سفیان نے آپ کے باپ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جس کو اس نے توڑ دیا ہے, اس نے کسی شک کا پاس نہیں رکھا ہے, آپ کے بھائی کو شہید بھی کر دیا. اب معاہدے کو توڑنے سے اس سے بدتر کیا ہو سکتا تھا؟ اصحاب کو تو شہید کیا ہی تھا, جو کہا تھا میں کروں گا نہیں کیا, خود امام کو بھی شہید کر دیا. اب اس معاہدے کو ختم کریں, آپ قیام فرمائیں. فرمایا نہیں, میرے بھائی نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, میں ان کا وارث ہوں, میں معاہدہ نہیں توڑوں گا. اس نے معاہدہ توڑا ہے, میں نہیں توڑوں گا. ہم نے معاہدہ کیا ہے, ہم معاہدے کا پاس کریں گے. کب تک پاس کیا؟ 60 ہجرا تک. جب معاویہ ابن ابی سفیان مرا, یزید ابن معاویہ آیا, امام نے کہا اب قیام کریں گے, معاہدے کا دور ختم ہو گیا. یہ فاؤنڈیشن ہے برادران محترم, یہ بنیاد ہے. اگر اس بنیاد کو توڑ رہے ہیں اور ہم لوگ توڑ رہے ہیں تو کچھ نہیں بچے گا یہاں پر, اور نہیں بچ رہا ہے. ہم لوگ بار بار شکست, بار بار ترمیم, بار بار اسی زیرو کے اوپر واپس, بار بار ادارے بنا رہے ہیں, بار بار تنظیمیں بنا رہے ہیں, بار بار جھگڑے کر رہے ہیں. کیوں ہے یہ ایسا؟ ہم یا تو معاہدے صحیح نہیں بنا رہے, یا معاہدے کا پاس نہیں کرتے, ایگریمنٹس کی ہمارے نزدیک ویلیو نہیں ہے. اچھا, میں قطعاً یہ نہیں سوچے گا کہ میں کہہ رہا ہوں میں تو سب صحیح ہوں اور باقی لوگ غلط ہیں. نہیں, میں اپنے آپ کو شامل کروں گا. میں کیوں کہوں کہ میں صحیح ہوں سارا کا سارا؟ جتنی دوسرے غلطی کرتے ہیں میں بھی غلطی کر رہا ہوں گا, لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, اگر ہم یہ غلطی کرتے رہیں گے ہماری بقا نہیں رہے گی. یہ اللہ نے کہا ہے, اوفو بالعہود کہا ہے, اور مومنین کے لیے کتنا قرآن کریم نے اصرار کیا کہ وہ اپنے عہود کے اوپر باقی ہیں, اپنے ایگریمنٹس کے اوپر باقی ہیں. کافر کے ساتھ بھی ہو, میں نے 2 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی, اتنے بڑے دشمنوں کے ساتھ اور اس جاہلیت اور کفر کے ساتھ معاہدہ کیا اللہ کے رسول نے, فرمایا میں معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. کاش ہم لوگ اس چیز کو سمجھ لیں. آپ ایک تنظیم بناتے ہیں,
اس میں کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں. یا تو کانسٹیٹیوشن کو ایگری مت کرو, اور اگر کانسٹیٹیوشن بنایا ہے اس کو ایگری کیا ہے, اب اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ, چاہے تمہارا فائدہ ہے چاہے تمہارا نقصان ہے. یا تو کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کی کوئی گنجائش ہونی چاہیے کہ بھائی اس طرح سے کانسٹیٹیوشن امینڈ ہوگا, ان ان اصولوں ان ان ضابطوں کے تحت ہوگا. آپ کو جس دن میری مصلحت آئے گی میں یہ کروں گا, جس دن میری مصلحت آئے گی وہ کروں گا, اور ایگریمنٹ بھی نہیں دیکھوں گا, یہ پھر معاملہ ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے, یہاں وہ فارسی میں ایک محاورہ کہتے ہیں اب تو پھر پتھر کے اوپر پتھر بھی نہیں ٹکے گا, بندے تو ساتھ چلنا دور کی بات ہے, پتھر پہ پتھر نہیں رکے گا. کیوں؟ ایگریمنٹ فالو نہیں کر رہے آپ. اگر آپ کو واقعی اجتماعی زندگی میں سکون چاہیے, اپنی معاشرتی زندگی کے اندر سکون چاہیے, اہل بیت کا اصول ہے معاہدے کی پاسداری کرو. یہ پہلی بنیاد دے گی ہمیں اپنے اجتماعی روابط کو دوبارہ سے صحیح کرنے کی, ہماری تنظیموں کے لیے بنیاد فراہم کرے گی یہ بات کہ جو معاہدہ کرے گا اس معاہدے کو پورا کرے گا, اور وہ جو معاہدہ کرے تو ساری چیزیں لکھ لے, اس سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے, اس کو تبدیل کرنے کا راستہ کیا ہے, اس میں کس طریقے سے کارروائی کرنی ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ وہی ہوگا جو میں نے اس تین بندوں کی مثال میں کہا کہ بھائی تم میرے ساتھ معاہدہ کرو گے اور کل اسلام کی مصلحت کچھ اقتضا کرے گی, تقاضا کرے گی, اور تم میرے سارے معاہدوں کو توڑ دو گے چونکہ اسلام کی مصلحت اس وقت یہ کہہ رہی ہے. اچھا میں اس کا حل بھی بتاتا چلوں. کوئی مثلا وہ کوشچن بہت عجیب کوشچن تھا کہ بھائی جمہوری اسلامی توڑے یا نہ توڑے, ہم کہیں گے نہیں توڑے, تو کہیں گے بھائی آپ نے معاشرے کی مصلحت قربان کر دی, اسلام کی مصلحت قربان ہو گئی. تو ہم کہتے ہیں اسلام کی سب سے بڑی مصلحت یہ ہے کہ ہمیں وعدے کے وفا کرنے والا سمجھا جائے. اسلام کی سب سے بڑی مصلحت کیا ہے؟ کہ ہمیں یہ سمجھا جائے کہ ہم وعدے کو پورا کرتے ہیں, یہ سب سے بڑی مصلحت ہے. اگر آپ نے یہ ٹائٹل لے لیا کہ یہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے, اب تو آپ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, پھر اب تو معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے. اور بدقسمتی سے دینی ماحول کے اندر یہ مصیبت اتنی زیادہ رائج ہے. ایک اور مثال عرض کروں, اس کو مجھے بہت احتیاط سے عرض کرنا پڑے گا تاکہ لوگ کیس نہ سمجھیں اور بات بھی پتہ چل جائے. ایک ادارہ, کسی بڑے نے ایک میرے جیسے کو ایک ادارہ دیا کہ تم اس کو چلاؤ. جس بڑے نے دیا تھا وہ اس بندے خدا کو پہچانتا تھا, جس کو دیا تھا وہ بھی میرا دوست تھا, جس کو ملا تھا اس نے مجھے بلایا اپنے پاس بلایا, کہا مجھے یہ ادارہ ملا ہے, مجھے فلاں بندے نے دیا ہے, اور کہا مجھے 5 سال کے لیے کہ تم چلاؤ. میں نے کہا کہ تم کو یقین ہے کہ تمہیں 5 سال کے لیے ملا ہے؟ کہنے لگا ہاں مجھے یقین ہے 5 سال کے لیے ملا ہے. اس نے لیٹر نکال کے دکھایا, اس کے اوپر ایک اسٹیمپ, اس کے اوپر ایک سگنیچر, پوری تفصیل سے لکھا ہوا تھا 5 سال کے لیے آپ کو دیا. میں نے اس کے ہاتھ میں لیا لیٹر, اس کو میں نے پڑھا, معذرت کے ساتھ میں نے اس سے کہا کہ اس لیٹر کی میرے نزدیک حیثیت ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں ہے, اپنے پاس آپ کھول سکتے. اس نے کہا ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا میں اس شخص کو جانتا ہوں, یہ وعدے کی وفا نہیں کرے گا. جس معاشرے میں یہ ہو رہا ہو یہاں کچھ نہیں بچے گا. پھر آپ کو اگر پاکستان میں زندہ رہنا ہے آپ گولیاں چلا کے زندہ نہیں رہ پائیں گے, آپ لڑ کے زندہ نہیں رہ پائیں گے. آپ کو پاکستانی معاشرے میں رہنا ہے, ایک راستہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں, یہ بہترین راستہ ہے, اس پر سب زندہ رہیں گے, سب کا احترام ہوگا, سب کو پاکستان قبول کرے گا, پوری دنیا قبول کرے گی. وہ کیا؟ جو اخلاق اہل بیت دے رہے ہیں وہ لے لو, بس جو اخلاق وہ دے رہے ہیں وہ آپ لے لو. جیسے آپ نے یہ کام کیا یہ پاکستان آپ کو سر پہ بٹھائے گا, یہ آپ کو سر پہ بٹھائیں گے. کاش پورے پاکستان میں مشہور ہو جائے اہل بیت کا ماننے والا معاہدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا, یا معاہدہ نہیں کرے گا, کرے گا تو خلاف ورزی نہیں کرے گا. ہمارے پاس جیتنے کا راستہ یہ ہے, یہ جیتنے کا راستہ. جتنی باتیں آج تک آپ نے سنی, میں نے آپ سے کہیں 7-8 دن میں جتنا کچھ ہوا یہ سب سے قیمتی تھی. اگر پاکستان میں جیتنا ہے, پاکستان میں سروائیو کرنا ہے, ان دشمنیوں کے ساتھ جو ان کے دلوں کے اندر گھس چکی ہیں, اس کے مقابلے میں کوئی اسلحہ نہیں چلے گا, کوئی طاقت نہیں چلے گی. ہم ٹیمپرری طور پر اپنے لیے جز وقتی کچھ نہ کچھ حل کرتے رہیں گے, ہم بھی شامل رہیں گے اس کے اندر. لمبی مدت کا حل چاہیے, اخلاق اسلامی قبول کر لو گے, بس یہ راستہ ہے. ہم اخلاق کے میدان میں اگر ان سے جیت گئے بس, اب یہ کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا, ہم نے جیتنا ہے. اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر سیاست اور اقتصاد کی ساری ترکیبیں آپ سے زیادہ مکاری کے اوپر مبنی ان کو آتی ہیں, آپ نہیں جیتیں گے. پھر زیادہ زیادہ یہ ہوگا دو مکار لڑیں گے, نعوذ باللہ تعالی صد, نعوذ باللہ خاکم بدہن, یہ ہوگا. آپ یہ مت کریں, آپ اخلاق اسلامی لے کر آئیں, اہل بیت کے اخلاق لے کر آئیں. جس دن آپ یہ کام کریں گے یہ معاشرہ سرنڈر کرے گا آپ کے ساتھ, اس کو سرنڈر کرنا پڑے گا. کیوں؟ یہ وہ بنیادیں ہیں جس کے اوپر زندگی نے چلنا ہے, آپ اس کو اگنور مت کریں. اور میں کہتا ہوں دوسروں کو شاید سمجھ میں نہ آئے, ہمیں تو سمجھ میں آ رہی ہے, ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. آخری مثال عرض کر دوں معاہدے کی پاسداری کے اوپر. خلافت ثالثہ, تیسری خلافت کا سودا معاملہ طے ہونے والا ہے. ووٹ دو دو کر کے تقسیم ہو گئے, دو دو کر کے تقسیم ہو گئے, بیچ میں رہ گیا عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف کو کہا بھائی اس کا جو ووٹ جس کے پاس گیا وہ جیت گیا. ایک طرف خلیفہ ثالث ٹو بی خلیفہ ثالث, دوسری طرف امیر المومنین. عبد الرحمن بن عوف آیا, اس نے امیر المومنین سے پہلے سوال کیا, یہ بھی بہت ٹرک تھی. اچھا یہ معلوم تھا کہ اگر ڈیسیشن عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں گیا ہے تو مولا نے خلیفہ نہیں بننا ہے ظاہری طور پر, اس کے بارے میں ہم سب کو معلوم تھا. عبد الرحمن بن عوف آیا امیر المومنین کے پاس, کہا گیا علی آپ قرآن کی تعلیمات, میں الفاظ کو تھوڑا سا تبدیل کر رہا ہوں آسان کرنے کے لیے, قرآن کی تعلیمات, نبی کی سنت, شیخین کی سیرت پر عمل کریں گے؟ امیر المومنین سے پوچھا, قرآن کی تعلیمات, نبی کی سنت, شیخین کی سیرت, عمل کریں گے؟ امیر المومنین نے کہا کہ قرآن پر ہاں, نبی کی سنت پر بھی ہاں, لیکن کیا شیخین مجھ سے زیادہ علم رکھتے تھے؟ ان پر کیوں؟ وہ تو خود کہہ رہے تھے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوتا, انہوں نے تو خود اعتراف کیا ہے. تو وہ جو خود اعتراف کر رہا ہے کہ اس کا علم مجھ سے زیادہ ہے, میں اس کے پیچھے کیوں چلوں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. نہ کہا عبد الرحمن بن عوف آیا تو بھی خلیفہ ثالث کے پاس, کہا آپ قرآن کی تعلیمات, نبی کی سنت, شیخین کی صورت پہ چلیں گے؟ انہوں نے کہا میں چلوں گا, چلوں گا. اچھا کسی تین میں سے کسی ایک پر بھی چلے؟ اگر چلے ہوتے تو خزانہ خالی نہ ہوتا, اگر چلے ہوتے تو بنی امیہ کے انبار نہیں بھرتے, چلے ہوتے تو مملکت اسلامی کا یہ حشر نہ ہوتا. کسی میں بھی نہیں چلے, نہیں چلے سب کو معلوم ہے, حتیٰ مولانا مودودی نے اعتراف کیا کہ نہیں چلے. اچھا اگر امیر المومنین نہ کہتے اور حکومت پر آتے اور شیخین کی سیرت پہ نہ چلتے تو کوئی پوچھتا؟ بھائی جس نے ہاں کہا تھا وہ نہیں چلا, اس سے کسی نے نہیں پوچھا کہ تم نے تو ہاں کہا تھا چلو گے, تم چلے کیوں نہیں؟ اگر امیر المومنین نہ کہتے اور نہ چلتے, ہاں کہتے اور نہ چلتے, ان سے کس نے پوچھنا تھا کہ تم چلے یا نہ چلے؟ کسی نے نہیں پوچھنا تھا. لیکن تاریخ نے امیر المومنین کے نام پر ایک پوائنٹ پکڑنا تھا. امیر المومنین امیر عدل ہے, عدل کا امیر ہے. نہیں ایک پوائنٹ نہیں دوں گا, ایک پوائنٹ نہیں دوں گا. اچھا ایک پوائنٹ نہیں دیا نا, کتنے سال برداشت کیا؟ اللہ اکبر, اتنا برداشت کرنا پڑا, اتنا برداشت کرنا کس بات کے اوپر؟ ایک نہ کو ہاں کہنا تھا بس, اور پھر کسی نے نہیں پوچھنا تھا. نیکسٹ ڈے سے کسی نے نہیں پوچھنا تھا کہ تم نے ہاں کہا تھا یا نہ کہا تھا. انہوں نے کہا نہیں, اگر نہیں ہے تو نہیں ہے, نہیں کو ہاں نہیں کہنا ہے. کاش ہم میں یہ آ جائے, نہیں ہے تو نہیں ہے. بعد میں اچھا میں نے کسی سے کہا, میں نے کہا کہ مومنین ایک ہاں کہہ دیتے 25,000 تعویلات تو میرے جیسے کے ذہن میں بھی آ رہی ہیں, مبالغتاً عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ہزاروں تعویلات تو میرے ذہن میں بھی آ رہی ہیں کہ ہاں کہہ دیتے مطلب کچھ اور لے لیتے, جس کو ہم توریا کہتے ہیں. بھائی ایک ہاں کہنا تھا نا اور بعد میں کہنا تھا میرا مطلب یہ تھا. امیر مومنین نے یہ بھی کیا؟ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ وہ اللہ کا 100% عادل نمائندہ, اتنا سا ظلم کرتا تو عدل نہیں ہو سکتا تھا, بس یہ مسئلہ تھا. امیر مومنین نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا, کہا یہاں عدل کا معاملہ ہے, یہاں ظلم نہیں ہوگا. آپ کو مجھے یہی سوچنا ہے, ایگریمنٹس کو فالو کر لیں, جو بات کہہ رہے ہیں اسے کر لو. اگر آپ نے اور میں نے یہ دو کام کر دیے اور اس جیسے اور جو اس سے ایفیلیٹڈ ایسوسیٹڈ کام, ہم لوگوں کی پاکستان میں کوئی مشکل نہیں ہے. پھر وہ جتنی بھی مشکلات آئیں گی وہ حل ہوں گی, کیونکہ ہم نے اسلامی اصولوں کا دفاع کیا ہوگا, اخلاق کے اصول پہ چلے ہوں. لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم اپنے درمیان بھی یہ نہیں کر پا رہے اور باہر کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے, تو پھر آپ سمجھ لیں پھر آپ ایک چکی میں پس گئے. اب آپ ایک اکثریت کے مقابلے میں ایک اقلیت ہے, لیکن اگر آپ اخلاق اسلامی پہ عمل کر دیتے تو آپ ایک حق ہوتے باطل کے مقابلے میں. اللہ کا ایک قانون ہے, جاء الحق وزحق الباطل, ختم. اچھا اس میں نہیں کہا جاء الکثرت وزحق القلیل, کثرت آئی اور قلیل گیا, نہیں یہ نہیں ہے. جاء القلیل وزحب الکثیر, کثرت آئی قلت آئی اور کثرت گئی. لیکن قلت کثرت کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں یہاں پر, صرف ایک معاملہ ہے, جاء الحق وزحق الباطل, آپ حق بن جائے, بس آپ کا میرا عمل حق بن جائے, پھر ہمیں کوئی نہیں ہرا سکے گا. اور یہ راز ہے تمام تر قلت کے باوجود اہل بیت کی کامیابی کا, محض حق ہے. تمام تر دنیاوی ایلیمنٹس پیرامیٹرز ان کے خلاف جاتے تھے, سب کچھ ان کے خلاف جاتا تھا, طاقت کہیں اور تھی, شہرت کہیں اور تھی, دنیا کہیں اور تھی, وسائل کہیں اور تھے, سب کچھ کہیں اور تھے. یہاں کچھ نہیں تھا ظاہری طور پر, ظاہری طور پر یہاں پہ کچھ نہیں تھا, یہاں چاہنے والے بہت تھوڑے سے تھے. لیکن وہ سید الشہداء کی قربانی اس میدان کے اندر جہاں کچھ نہیں تھا, سید الشہداء کی ندا کو بلند کر گئی. آج پوری دنیا یا حسین کر رہی ہے. یہ دنیا کا ایک عجیب معرکہ ہے جس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا. اللہ نے طاقت کیسے دی, یہ بچے کیسے, اور یہ جو افراد تھے یہ صاحبان بصیرت, ان کی بصیرتیں کہہ رہی تھیں کہ ہم نے بچنا ہے. اگر سید الشہداء جم جیت جاتے اور لوگ امام حسین کا نام لے رہے ہوتے کام آسان تھا. سید الشہداء ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے شہید ہوئے, ان کا لاشا پامال ہوا, ان کا سر نیزے پر گیا, ان کے اہل بیت اسیر ہوئے, سب کچھ ہو گیا. ظاہری طور پر سید الشہداء کے اوپر جو کچھ بیتی دنیا میں کہیں بیتی معاملہ ختم ہو جانا تھا, ظاہری طور پر سب کچھ ختم ہو گیا تھا. اور میں مصائب کے اندر وہ جو جملہ بار بار عرض کرتا ہوں اور ابھی بھی عرض کروں گا, وہ یہ کہ کسی کا لاشا پامال نہیں ہوا, صرف حسین کا لاشا پامال ہوا. یہ بڑا ظلم تھا, یہ بہت پائے کا ظلم تھا کہ کسی کا لاشا پامال نہ ہوا, صرف سید الشہداء کا لاشا پامال ہوا. یہ سب ہو گیا, اس کے بعد لاشیں دفن ہوتے رہے اور سید الشہداء کا لاشا بے گور کفن رہا, ایک اور ظلم ہو گیا. اتنے مظالم ہو گئے, ان سب کے بعد کتنا بڑا امتحان دیا ہے مولا چوتھے امام نے. جب 11 محرم کا دن آیا, عزیزو ہم بھی کسی کے اولاد ہیں, کوئی ہمارا بھی باپ ہے, اگر باپ کا لاشا سامنے رکھا ہو جس کو دفنا نہ سکے, بہت بڑی سختی ہے. جس نے باپ کا لاشا اٹھایا اس کو پتا ہے, باپ کا لاشا رکھا ہو دفنا نہ سکے, بہت بڑی سختی ہے. مولا چاہتے ہیں باپ دیکھ رہے ہیں میرے باپ کا بے گھروں کا لاشا رکھا ہوا ہے اور دفن نہیں ہو رہا ہے. اس موقع پر عجیب حالت طاری ہوئی, وہ امامت کی دفاع کرنے والی بی بی زینب تشریف لائی اور کہا بیٹا غم نہ کھاؤ, تمہارے باپ کا لاشا دفن ہوگا, یہاں روزہ بنے گا, یہاں تمہارے باپ کے ماتم کرنے والے آئیں گے, تمہارے باپ کا نام نہیں مٹے گا, تمہارے باپ کا نام زندہ رہے گا.
اے پاک پروردگار, جو بے گناہ یہاں شہید ہو رہے ہیں بے گناہ, مصیبت پروردگار بحق اسرائے کربلا تمام مصیبتوں کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار, انتظار تیری حجت کا. اے پاک پروردگار, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما, ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.